وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کھڑے ہو. قنوت میں ساری چیزیں داخل ہیں، سارے آداب مستحبات جن کی رعایت کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. اتنا ہی اگر ہم سوچ لیں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس کے دربار میں ہم حاضر ہیں، تھوڑا سا اگر یہی سوچ لیں تو یہ بھی کافی ہے ہمیں با ادب بنانے کے لیے. کہ احکام الحاکمین کے سامنے حاضری ہے. یہاں اگر دنیا کا کوئی عہدہ رکھنے والا اس کے سامنے ہم چلے جائیں تو تیار ہو کر اور خوشبو لگا کر اور پتہ نہیں کتنا اہتمام کر کے پھر جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاثر خراب پڑے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے الگ کپڑے پہنتے تھے، ہر نماز کے لیے الگ کپڑے بدل کر جاتے تھے. اگر ہمارے ہاں کوئی ایک تقریب میں ایک جوڑا پہن کر جائے، پھر پانچ تقاریب میں وہی جوڑا ایک ہی جوڑا پہن کے جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اس کے پاس کیا ایک ہی جوڑا ہے جو یہ پہن کر آتا ہے؟ تو میرے دوستو تقویٰ یہی ہے، اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جب ایک تقریب میں پانچ تقاریب میں ہم ایک ہی جوڑا پہن کے جائیں تو ہمیں خود برا لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کے پاس ایک ہی جوڑا ہے. تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا معاملہ اس سے بہت آگے کا ہے، بہت آگے کا ہے. اور جب علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جن دوستوں سے اللہ کے لیے تعلق ہو، جو دوست ہیں اللہ ہی کے لیے تعلق ہے، تو ان کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننا بھی اخلاص کے خلاف نہیں ہے، منافی اخلاص نہیں ہے. کہ وہ دوست ہے میرا، اس سے اللہ کے لیے تعلق ہے، میں اس کو اچھے کپڑے دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، خوشبو لگا رہا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اور اس سے تعلق اللہ کے لیے ہے، تو یہ بھی ریاکاری نہیں ہے، ریا میں شامل نہیں ہے. تو جب ایک دوست کے لیے علماء نے لکھ دیا یہ مسئلہ کہ یہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. تو اللہ کا معاملہ وللہ المثل الاعلی، اللہ کی مثال تو سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے نمازوں کے اندر صفوں کی درستگی بھی نماز کے آداب میں شامل ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کے لیے صفیں درست کرواتے تھے، اور کیسے کرواتے تھے؟ اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناقبنا، ارے ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ہماری صفیں درست کرواتے ہیں، ارے ایسے کرو، یوں کرو. کیا اہتمام تھا اللہ اکبر، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ رکھ کر کہ یوں کرو، ایسے صفیں درست کرو، کتنا اہتمام کروایا کرتے تھے. تو بعض کلمات بھی منقول ہیں. اس موقع پہ کچھ کلمات بھی فرمایا کرتے تھے. انہی میں سے ایک کلمہ یہ بھی ہے, کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے, سوو صفوفکم, اپنی صفوں کو برابر کرو, سیدھا کرو, فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة, کیونکہ تحقیق صفوں کا سیدھا کرنا نماز کی اقامت میں داخل ہے, نماز کے صحیح ہونے میں داخل ہے. اگر صفیں درست نہیں ہوئی تو نماز بھی صحیح نہ ہوئی. یہ معمولی عمل نہیں. کبھی کبھی یوں فرماتے تھے, حاضو بین المناسب, کندھے سے کندھا ملاؤ, والاقدام, اور قدم سے قدم ملاؤ, وسد الخلل, اور اپنی جو خلا ہے اس کو ختم کرو, خلا نہ چھوڑو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دائیں اور بائیں, یہ بھی فرماتے تھے, اعتدلوا سووا صفوفکم, دائیں طرف مڑ کے فرماتے تھے اعتدلوا سووا صفوفکم, پھر بائیں طرف مڑ کے فرماتے تھے اعتدلوا سووا صفوفکم. صفیں برابر کرو, کہیں پر یوں فرمایا سووا واستووا, برابر کرو صفوں کو, تم بھی برابر ہو جاؤ, صفیں بھی برابر کرو. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری صفوں درست کروانے کا انتہائی اہتمام فرماتے تھے. یہاں تک کہ ایک موقع یہ آیا کہ آپ نے یوں سمجھ لیا کہ ہم لوگ اب جان چکے ہیں کہ کیسے صفیں درست کرنی چاہیے, تو آپ تشریف لائے اور مصلے پر کھڑے ہوئے اور اقامت کہی گئی. آپ تکبیر کہنے ہی والے تھے, نیت باندھنے ہی والے تھے کہ آپ نے پیچھے مڑ کر, آپ کی نظر ایک شخص پر پڑی. اب بلکہ میں کیا عرض کروں, بخاری کی روایت ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, انی لاراکم من خلفی کما اراکم بین یدی. ارے تم کیا سمجھتے ہو, صفیں درست کرو, اپنی صفوں کے درست کرنے کا اہتمام کرو, میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے. یہ معجزہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسے مجھے پیچھے بھی نظر آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, حالانکہ اس طرف کمر ہے, پیٹھ ہے, مگر نظر آ رہا ہے سب کچھ. کہیں پر خلل دیکھا تو فرمایا درست کرو اس کو, جیسے میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جس کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا, صفوں سے آگے نکلا ہوا تھا, تو اس پر جلال آ گیا, جوش میں فرمایا کہ صفیں درست کرو ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے درمیان اختلاف ڈال دیں گے, تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہو جائیں گے, پھوٹ پڑ جائے گی. اس سے بہت بڑا سبق ملا, صفوں کی درستگی سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. من وصلہ اللہ, ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو صفوں سے جڑ جاتا ہے, جڑ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ ان کو اپنے سے ملا لیتے ہیں. ومن قطعہ قطعہ اللہ, جس نے صف کو توڑا یا بیچ میں خلا رہنے دیا اس نے اور نیت باندھ لی, بیچ میں خلا تھا, اللہ اس کو اپنے سے کاٹ دیتے ہیں. جو جڑ جڑ کے کھڑا ہو اللہ اس کو اپنے سے جوڑتے ہیں, جو کٹ جائے کٹ کے کھڑا ہو اللہ اس کو اپنے سے کاٹتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ صفوں کی درستگی میں اتحاد اتفاق پوشیدہ ہے, دلوں کا جڑنا اور اگر صفیں درست نہ کی جائیں تو اختلاف، آپس کی پھوٹ، اشتراک، انتشار، اس کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہو رہا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور اللہ تو رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کس کن لوگوں کے لیے؟ جو پہلی صف میں کھڑے ہوں. تو اس پر صحابہ نے فرمایا، عرض کیا، وسانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دوسری صف، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ دوسری صف والوں کے لیے بھی ہے یہ فضیلت. تو آپ نے دوبارہ وہی کلمہ دہرایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں ہو. تو صحابہ نے پھر عرض کیا، وسانی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، دوسری صف. تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ پھر یہی کلمہ دہرایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پہلی صف میں ہوں. جب انہوں نے پھر انہوں نے عرض کیا، وسانی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا، وسانی، ہاں، دوسری صف کے لیے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن تین مرتبہ کے بعد فرمایا. اس سے معلوم ہوا پہلی صف کی بہت اہمیت، اور پہلی صف میں بھی صف کے سیدھی طرف تھی. یہ دیکھیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامین الصفوف، صفوں کے دائیں جانب پر اللہ اور اس کے فرشتے اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور اس کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفوں کے دائیں جانب، امام کے دائیں جانب ہو. یہ بھی ایک روایت میں فرمایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی صف کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو تم قرآن ڈالو گے، قرآن، یعنی قرآن اندازی کرو گے، کیونکہ لوگ اتنے آ جائیں گے کہ قرآن اندازی کرنی پڑو. کہے گا، نہیں، میں آؤں گا پہلی صف میں. وہ کہے گا، میں آؤں گا. تو اگر ثواب پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو قرآن اندازی کرنی پڑے گی تمہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ صفیں درست کرنا اللہ اکبر، اللہ تعالی ایسے وقت میں بڑی رحمت سے دیکھتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یلون الصفوف الاولی، یہ بھی فرمایا ہے روایت میں، یہ بھی الفاظ ہے کہ اللہ تعالی رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو پہلی صف میں آ کے جڑ جاتے ہیں ان لوگوں پر. اس لیے میرے دوستو، نماز کے اندر اہتمام سے صفوں میں کھڑے ہونا چاہیے، اور صفوں کے اندر بھی پہلی صف میں آ کر بیٹھنا چاہیے، اور اگر دائیں جانب جگہ مل جائے تو اور زیادہ اچھا. اور صفوں کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے، صفوں کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی آ گیا تو وہ امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہو، پھر جب آدمی آتے جائیں تو اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے جائیں، سب کو برابر رکھیں، دیکھ کر کھڑے ہوں، ایک کس طرف زیادہ ضرورت ہے، توازن کہاں ہونا چاہیے، اس طرف جا کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ سب کا حسن برقرار رہے. चाहे एक सब बन चुकी है और दूसरी सब बनाई जा रही है, दूसरी सब में जो आदमी आए वो भी इमाम की सीध में खड़ा हो पीछे, फिर उसके दाएं बाएं होते जाएं, सबको बराबर रखें। अब आजकल ऐसा होता है कि जहां से वजू खाना करीब हो बस वहीं पर आके और लोग सफे बना लेते हैं उसी तरफ, वो देखे बगैर, इस बात के देखे बगैर कि कहां ज्यादा जरूरत है, सब में तवाज़ुन की जरूरत है या नहीं है, बस अपनी सहूलत देखी जाती है। अरे भाई मैं क्या अर्ज करूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को वो कोई कदम इतना महबूब नहीं जितने वो कदम महबूब हैं जो सफों को पूरा करने के लिए उठे। हम समझते हैं कि जहाँ पे वो बस जहाँ जगह मिल जाए वहाँ, अरे भाई ये जो हम चल के जाना पड़ रहा है थोड़ा सा दूर जाना पड़ा क्योंकि वहाँ जगह खाली है, तो ये जो कदम हमारे उठ रहे हैं अल्लाह को इन कदमों से ज्यादा, इन कदमों के उठने से ज्यादा कोई कदम उठने महबूब नहीं, तो सफों के पूरा करने के लिए उठाए जा रहे हैं। जरा जरा से अमल पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला महबूबियत अता फरमा रहे हैं, मग़फ़िरत अता फरमा रहे हैं, रहमत अता फरमा रहे हैं। बहाने बहाने से अल्लाह ताला हमें नवाजना चाह रहे हैं, तो हमें लूटना चाहिए या अपने आप को महरूम रखना चाहिए? लूट लगी हुई है, लूट। तो इमाम के पीछे से सबका आगाज करना चाहिए और फिर दाएं बाएं खड़े होते जाए ताकि सबका तवाज़ुन बरकरार रहे, उसका हुस्न खूबसूरती बरकरार रहे। और मर्दों की सब पहले हो, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा हम लोगों ने घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, एक यतीम बच्चा हमारे घर में मौजूद था, मैं था, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई, हम दोनों पीछे खड़े हुए और फिर पीछे और सबसे पीछे उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा थी, हजरत अनस की वालदा, उनको पीछे खड़ा किया। इससे मालूम हुआ औरों को भी अगर सब बनानी पड़ जाए तो पीछे खड़ी हो। अब तो ये इसका एहतमाम नहीं रहा, वरना अगर मस्जिद में जमात की नमाज छूट जाए तो घर में जमात करा ले आदमी, या अगर बीमार है मस्जिद में नहीं जा सकता तो घर में जमात करा ले, घर में जमात ऐसे ही कराए, पीछे मर्द खड़े हो और सबसे पीछे औरतें खड़ी हो, कोई एक आदमी इमामत कर ले, जिस तरह इस हदीस से इस रिवायत से साबित हुआ। इसलिए सफों का दुरुस्त करना, सफों को बराबर करना और सफों को सीधा करना, ये अल्लाह की रहमत को लूटने का जरिया है, अल्लाह ताला की महबूबियत को लूटने का जरिया है। और खुदा ना खास्ता अगर इसका एहतमाम न किया जाए तो इख्तिलाफ, फूट पड़ना, इंतशार और इफ्तराक का खतरा है। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे डराया है कि इन चीजों का खतरा है, इसलिए सफों के दुरुस्त करने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस मंजर को देख के खुश होते हैं, सफें बनाई जा रही हैं, सफें सीधी की जा रही हैं। अब आजकल होता यह है कि अगर बच्चे खड़े हो गए तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है, सफों में दरमियान में खला बाकी रहता है, जो शाने हैं शाने शानों से नहीं मिल पाते, दरमियान में खला रह जाता है, कम से कम शाने से तो शाना मिले। और बच्चे अगर खड़े हो जाएं तो ये तो खैर इसमें तो इसकी तो जरूरत है कि इमाम के पीछे ऐसे लोग खड़े हों जो जरूरत पड़ने पर नमाज भी पढ़ा सकें, अक्लमंद हो, मसाइल के जानने वाले हों, ऐसे लोग इमाम के पीछे खड़े हों। यहाँ के तो बच्चों को प्यार मोहब्बत से हटाया जा सकता है, मगर उनको बिल्कुल पीछे पीछे धकेल देना पिछली सफों में हटाकर, ये मुनासिब नहीं आजकल के दौर के एतबार। वरना होना तो यही चाहिए कि पहले मर्दों की सफ हो और फिर बच्चों की सफ हो, मगर वो बच्चे भी तो आजकल के हैं भाई, उस वक्त के बच्चे नहीं है। तो आजकल के बच्चे हैं वो बातें करते हैं या एक दूसरे को धक्का देते हैं, बड़ों की नमाज भी खराब हो जाती है। इसलिए आजकल ये करना चाहिए कि उनको दरमियान में, सफों के दरमियान में खड़े करना चाहिए, मुंतशिर करके उनकी कुव्वत को मुंतशिर कर देना चाहिए। चाहे पहली सफ में ही खड़ा करना पड़े, दाएं बाएं खड़ा कर ले, पहली सफ में ही हो इमाम के पीछे, बेशक वो लोग खड़े हों जो मसाइल जानने वाले। ऐसा करने से कि उनको पीछे से हटा दिया, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मस्जिद में ही आना छोड़ देते हैं, वो कहते हैं मैं मस्जिद ही नहीं जाऊंगा आइंदा। मस्जिद में भी ऐसे बच्चों को लाना चाहिए, जन्निबू मसाजिदकुम मिन अस्सबियानी वल मजानी, अपनी मस्जिदों को बचाओ बच्चों से और पागलों से, मजनूनों से, पागल लोगों से। अब देखा ही जाता है पागल लोग जो हैं वो आ जाते हैं मस्जिद में, उनको कोई नहीं निकालता, हालांकि उनको एहतराम के साथ मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता उसने पेशाब का पखाना नजाकत कर दी तो क्या होगा, और कुछ नहीं तो लोगों की नमाज में खलल डालेगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अपनी मस्जिदों को मजनूनों से और बच्चों से बचाओ। बच्चों में कौन लोग दाखिल हैं, कौन से बच्चे दाखिल हैं? देखिए वो बच्चे जो समझदार हैं, जो पाकी नापाकी की तमीज रखते हैं, फौरन बता देते हैं, जहां पर हो वहीं पर फारिग नहीं हो जाते, जहां खड़े हो बस वहीं फारिग हो गए, फरावत का तकाजा हुआ। ऐसे बच्चे तो जाहिर है समझदार नहीं कहलाते, लेकिन जो बच्चे समझदार हैं, यानी पाकी नापाकी की तमीज रखते हैं, अगर उनको पेशाब वगैरह का तकाजा हो रहा हो कजाए हाजत का, तो वो बताते हैं अपने बड़ों को कि हमें पेशाब आ रहा है या पखाना महसूस हो रहा है आता हुआ, तो फौरन बता देते हैं, ये समझदार बच्चे। और जहां आ रहा हो वहां फारिग नहीं होते, बल्कि वो बर्दाश्त करते हैं, रोक लेते हैं कि मस्जिद खराब ना हो, सब खराब ना हो, नमाज में खलल ना पड़े। इसी तरह से वो बच्चे जो शरारत भी नहीं करते, बातचीत नहीं करते, अदब एहतराम से आकर सब में बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये बच्चे समझदार हैं, इनका मस्जिद में लाना जायज है, कोई हरज नहीं। अगर से कि नाबालिग बच्चे ही सही, मगर इनका मस्जिद में लाना ना जायज है, बल्कि लाना चाहिए ऐसे बच्चों को मस्जिद में, ताकि उनको आदत पड़े। मुरू सुबियानकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो जबकि वो 7 साल के हों। 7 साल के हो जाए बस अब नमाज के लिए उनको लाओ। 7 साल के होकर समझदार भी हैं, पाकी नापाकी की तमीज रखते हैं, शरारतें नहीं करते, मस्जिद में आकर अदब एहतराम से नमाज पढ़ते हैं, बस अब इनको मस्जिद में लाना शुरू करो। मुरू सिबियानकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबईन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र, और अगर 10 साल के होकर भी नमाज ना पढ़े तो पिटाई लगाओ, सजा दो। हालांकि उस वक्त बच्चे, आजकल के बच्चे नहीं, उस वक्त बच्चे 15 साल में बालिग होते थे, यानी अभी 5 साल बाकी हैं, फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी से। आजकल तो टीवी और ये इसकी बरकत बहुत है, तो जल्दी बालिग हो जाते हैं बच्चे टीवी की बरकतों से। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि जो शख्स, जो बच्चा औरतों के मखसूस मसाइल से वाकिफ हो जाए, अगर से बच्चा ही है, इससे भी पर्दा फर्ज हो जाता है, ये बालिग के ही हुक्म में है। तो 7 साल की उम्र से, इसी हदीस से हजरत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बच्चे के ऊपर बाकायदा बोझ ना डाला जाए जब तक कि वो 7 साल का ना हो। इसी हदीस से इस्तिंबात फरमाते थे। کہ باقاعدہ بوجھ کسی چیز کا اس پر نہ ڈالے جب تک کہ وہ 7 سال کا نہ ہو جائے. ہاں ہنستے کھیلتے اس کو پڑھا لے, ہنستے کھیلتے اس کو قرآن پڑھا لے, قاعدہ پڑھا لے, کوئی اور چیز سکھانی ہو تو ہنستے کھیلتے بغیر بوجھ ڈالے ہوئے اس کو سکھا لے. باقاعدہ بوجھ 7 سال کا ہو جائے تب ڈالے. اب وہ ایک الگ بات ہے, کوئی بچے ذہین ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں پڑھنے میں, تو وہ 3 سال سے بھی مدرسے میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, 5 سال سے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں, سبق یاد کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے بچوں کی جسمانی نشو و نما میں فرق واقع ہو جاتا ہے. پہلے سے جب ان پہ ایک بوجھ ڈال دیا گیا, ابھی ان کی عمر کم ہے, تو ان کی جسمانی جو ترقی ہے, وہ صحت ہے, وہ متاثر ہو سکتی ہے, احتمال ہے اس کا. اس لیے بچوں کو بھی مسجد میں لانا چاہیے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو ہمارے پاس لایا کرو. ابھی سے جب وہ داڑھی والوں کو دیکھیں گے تو داڑھی رکھیں گے, ابھی سے کرتے والوں کو دیکھیں گے تو کرتا پہنیں گے, بزرگوں سے ہم ان کو ملوائیں گے تو تب وہ بزرگ بنیں گے, ان کی بزرگوں کی نظریں ان پر پڑیں گی تو کچھ بنیں گے وہ. اس لیے لانا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جایا کرتے تھے اور وہ جاتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جو مسلمان ہے, بتاؤ وہ کون سا ہے. اب صحابہ موجود تھے, خاموش رہے, کوئی جواب نہ دے سکا. پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے جو مسلمان ہے. یہ کھجور کے درخت کی فضیلت, کھجور کا درخت مسلمان ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے لگے اور اپنے باپ سے کہا کہ میں نے یہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تھا تو مجھے اس کا جواب آ گیا تھا کہ یہ درخت کھجور کا ہی ہو سکتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود تھے, آپ کی موجودگی میں بچہ کیسے بولتا؟ تو فرمایا کہ اگر تم جواب دے دیتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جاتے, آپ کو خوشی ہوتی. حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوتےلے صاحبزادے تھے, کیونکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا اس حال میں کہ ان کا ایک چھوٹے سے بچے تھے عمر ابن ابی سلمہ جو حضرت ابو سلمہ سے تھے, ان کی اولاد تھی. مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئی حضرت ام سلمہ تو اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی, کہاں لے جاتی ہوں چھوٹا سا بچہ. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پرورش فرمائی, ان کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے, کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھواتے تھے, پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانا سکھاتے تھے کہ ایسے کھانا کھایا جاتا ہے. خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ برتن میں میرا ہاتھ ادھر ادھر جانے لگا تو فرمایا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک, اے لڑکے, اے بچے, اے پیارے بچے, اللہ کا نام لے کے کھایا جاتا ہے, اللہ کا نام لو اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں, اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ سکھایا کرتے. تو بھائی جب بچوں کو اس کی دیکھ بھال ہوگی, بچوں کو ہم چیزیں سکھائیں گے تو ان کو سیکھنے سکھانے سے ہی آتا ہے دین بھائی. ہاں جی بچے ہیں, بڑے ہو جائیں گے خود ہی سیکھ جائیں گے, خود ہی نہیں سیکھتا کوئی, بلکہ وہ تو ہم غلط کی بنیاد ڈال رہے ہیں, جس غلط چیز پر وہ چل رہے ہیں بھائی وہ سنت پہ سنت کے مطابق اگر نہیں عمل کریں گے, بیت الخلاء جا رہے ہیں سنت کے مطابق نہیں جا رہے, پہلے ہی سے روک لیں انہیں, دعا پڑھوائیں اور الٹا پاؤں رکھوائیں جلدی سے, پہلے سے ان کی تربیت کر لیں, ان کی عادت پڑ جائے گی. اب یہ بنیاد صحیح پڑ گئی, اب وہ ان کی بنیاد ہی غلط پڑ رہی ہے, وہ الٹے سیدھے پیر سے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں اور الٹے پیر سے باہر نکل رہے ہیں, وہی ہوتا رہے گا. تو یہ بنیاد پختہ ہو جائیں گی, اسی پر پختہ ہو جائیں گے. لباس پہنتے ہوئے بائیں سے پہلے ڈال رہے ہیں, بائیں آستین دائیں کو بعد میں ڈال رہے ہیں, تو وہی بنیاد پختہ ہو رہی ہے. خلاف سنت چل رہے ہیں, وہی بنیاد پختہ ہو رہی ہے. اب سنت کی طرف لوٹنے میں مشکل ہوگی, اس لیے جب تک ان بچوں کی دیکھ بھال, جب دیکھ بھال ان کی جائے گی تو کیسے نہیں بنیں گے ہمارے بچے اللہ والے, کیسے متبع سنت نہیں بنیں گے. وہ تو ہم نے کی ہی نہیں نا, یہ بہت بڑا باب ہے بچوں کی تربیت کا. اس لیے صفوں کے اندر بھی بچوں کو جب وہ درمیان میں آ جائیں تو ان کو کھڑے ہی رہنے دینا چاہیے, ایک ساتھ دو بچے بھی کھڑے نہ کرنے چاہیے صفوں کے صفوں میں, ایک ساتھ دو بچے بھی کھڑے نہ ہو, ورنہ وہ باتیں کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کوڑیاں مارتے ہیں تو نمازیں بڑوں کی بھی خراب ہوتی ہیں. ان کو منتشر کر کے درمیان درمیان میں کھڑے کر لینا چاہیے اور ساتھ ہی نماز پڑھوانی چاہیے پیار محبت سے شفقت سے, کہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. یہی تو بچے ہیں جو کل آ کر تو کل باغ دور سنبھالیں گے. اس لیے میرے دوستوں یہ صفوں کا درست کرنا اور اہتمام کرنا یہ بہت بڑا باب ہے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں عرض کر دی جائیں گی, ابھی کچھ مضامین باقی ہیں, کچھ باتیں بعد میں عرض کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ایک تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ لیجئے, اس میں ذات کی پہلی مرتبہ اللہ پر جل جلالہ کہنا چاہیے, اس دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ایک زبان منہ میں ہے اور ایک دل میں ہے, دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے, مسجد کے در و دیوار سے اللہ نکل رہا ہے اور زمین آسمان چرند پرند جانور یہاں تک کہ پوری کائنات ہمارے ساتھ مل کر اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے, ہلکا سا دھیان کافی ہے. اللہ جل جلالہ وتعالی شانہ, اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا جام ہے, نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا, ذکر میں تاثیر دور جام ہے, وعدہ آنے کا شب آخر میں تھا, صبح ہی سے انتظار شام ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو, چھوڑ دے ساری مستی کو, بستی بستی کہتا جا اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے, عاشقوں کا مینا اور جام ہے, کیا نظر نہ مجھ پہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد پالی جائے گی, آہ جائے گی نہ میری رائے گا، تجھ سے ہے فریاد اے رب جہاں، اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان، تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 میری کرے گا مقصد برآری، اللہ 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 اللہ، رکھے گا مشغول آوزاری، اللہ 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 اللہ، بخشے گا مجھ کو پرہیزگاری، اللہ 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 اللہ، دل کی کرے گا یہ اب یاری، اللہ 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 اللہ، دل پر لگے اب ایک ضرب کاری، اللہ 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 اللہ، آ جائے اب تو میری بھی باری، اللہ 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 اللہ، ہو جائے ناجی مجھ سا بھی ناری، اللہ 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 اللہ، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کریے، دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کریے، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، چھوڑ ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ، کیا ذکر ہے یہ، اللہ اکبر اللہ 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 اللہ، دل پر چلاتا ہے تیر و خنجر، اللہ 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 یہ جان سے بھی ہے مجھ کو بڑھ کر اللہ 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 چھوڑوں نہ میں گو بن جائے دم پر اللہ 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 دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے دوری میں حضوری کی لذت ہونے لگی حاصل کیا کہیے ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو چھوڑ دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جزا الله عنا سيدنا محمد الله وأهله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين 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 برحمتك يا رب سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك